سب سے پہلے، کیونکہ جب کھانا کا ڈھکن کھلتا نا، اسٹیل کے اسٹیل سے ٹکرانے کی ایک خاص آواز ہوتی ہے، اور اس آواز کو سن کر وہ دل ہی دل میں کہتا ہے جی اٹھے مردے تیری آواز سے، پھر ذرا مطرب اسی انداز سے. تو کوشش کرتا ہے کہ پہلی صف میں بیٹھوں، کس کی؟ کھانا کھانے والوں کی، اور مرغی کی ٹانگ حاصل کرنے والوں کی پہلی صف میں بیٹھوں. ایسے کرتا ہے نا، تو وہاں تو کھانے کی قربت اختیار کرتا ہے. تو میرے پیارے دوستو، اسی طرح سے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب کسی اللہ والے کا بیان سننے جاؤ، یا ان کے غلاموں کا، یا ان کے غلاموں کا، دیکھیے اس میں احتیاط بھی ہے، تو یہ دعویٰ نہیں کرنا. ہاں، غلامی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ والوں کی غلامی کی ہے. تو پھر کیا کرے؟ کوشش یہ کرے کہ قریب بیٹھے. جیسے آگ کی قربت گرمی دیتی ہے، آگ کے پڑھنے سے گرمی نہیں ملتی، اس لیے کتابیں پڑھنے سے فائدہ تو ہوتا ہے لیکن فائدہ پورا نہیں ہوتا. تھوڑے فائدے سے انکار نہیں ہے لیکن پورا فائدہ نہیں ہوتا. آگ کی پڑھی کتاب، تو کتاب پڑھنے سے، وہ ملا نصیر الدین صاحب کا واقعہ مشہور ہے نا، کہ ایک مرتبہ دوستوں نے کہا کہ اگر تم وہاں رات پہاڑ کی چوٹی پر گزار لو سخت سردی میں، تو ہم تمہیں چکن کڑھائی کی دعوت کریں گے تمہاری، اور وائٹ کڑھائی کھلائیں گے، اور سلاطین کی کھلائیں گے، سلاطین ہوٹل کی، یا تمہیں لے جائیں گے دریا سندھ کے کنارے حیدرآباد میں، وہاں کی مچھلی کھلائیں گے، وغیرہ ذالکا وغیرہ. تو ملا نصیر الدین صاحب سے کہا، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب وہ گئے اور رات پہاڑ کی چوٹی پر گزاری، رات وہاں پر. اس کے بعد دوستوں سے بتایا کہ بھائی گزاری کیسے کیسے گزاری. کہا میں ایک کتاب لے گیا تھا، ایک موم بتی لے گیا تھا، اس موم بتی میں کتاب پڑھتا رہا، اور اس کے بعد میں واپس آ گیا. کہا لو تم موم بتی کیوں لے گئے تھے؟ کہا وہ کتاب پڑھنے کے لیے. کہا نہیں، اسی سے تم نے فائدہ اٹھایا. انہوں نے کہا بھائی سردی میں موم بتی کیا کرے گی، اتنی سخت سردی پہاڑ، کیونکہ زمین پر سردی اور ہوتی ہے اور پہاڑ کی چوٹی پر اور ہوتی ہے. لہذا جو شمالی علاقے ہیں ہمارے ملک کے، وہاں پر جب بعض مرتبہ گرمی کا زمانہ میں بارش ہوتی ہے، تو نیچے بارش ہوتی ہے اوپر برف باری ہوتی ہے. یہ کشمیر میں مندر میں نے خود دیکھا کہ بارش ہوئی، نیچے بارش اوپر برف باری، پہاڑوں کی چوٹی پر برف اور نیچے بارش ہو رہی ہے. ایسا ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے، پہاڑی علاقوں میں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی موم بتی سے کیا؟ کہا نہیں تم ہار گئے، تم نے پورا نہیں کیا. اچھا بھائی ٹھیک ہے، کیا بولے آگے؟ تو پھر ایک کچھ دن گزرے، تو ملا نصیر الدین صاحب نے، یہ ایک عالم بزرگ تھے، اصل میں ان کے لطیفے جو مشہور ہیں وہ یہ کہ مزاحیہ بہت تھے. وہ لوگوں نے ان کی اصل چیزیں چھوڑ دی، لطیفے جاری کر دیے، اور ایسا سمجھا کہ کوئی بس ایسے جوکر ہے. جوکر نہیں، اللہ والے تھے، عالم تھے. اب حضرت نے ان کی دعوت کی، دوستوں کو کہا اب تمہاری دعوت ہے، بلایا کہ اب بیٹھو چلو ادھر کمرے میں. ایک گھنٹہ گزر گیا، کہا یار کھانا لاؤ. کہا وہ ابھی کھانا تیار ہو رہا ہے، ذرا انتظار کریں. پھر باتیں کرتے کرتے آدھا گھنٹہ ہوا، کہ کھانا لاؤ یار، صبر، تھوڑی سی دیر ابھی پک جاتا ہے. آدھا گھنٹہ پھر گزرا، ساتھی نے کہا بھائی کیا بات ہے، پکنے کو نہیں آ رہا، کیا چیز ہے؟ نہیں صبر کرو. کہا نہیں، ہم بھی چلے دیکھے کیا صورتحال ہے. اب وہاں گئے کہ دیکھا چولہے کے اوپر ایک بہت بڑا دیگچہ رکھا ہوا ہے، اور اس میں گوشت ووشت سب کچھ مسالہ وسالہ پڑا ہوا ہے، اور نیچے اس کے موم بتی جل رہی ہے. یاروں نے، دوستوں نے کہا ارے یہ کیا، موم بتی سے تم کھانا پکا رہے ہو؟ بیوقوف، اس سے کہاں کھانا پکاتا ہے، پکتا ہے. کہا عجیب بات ہے، پہاڑ کی چوٹی پر اس سے میں تو مجھے گرمی ملتی نہیں، یہ یہاں کھانا کیوں نہیں پکا سکتا؟ میرے پیارے دوستو، نفس کی جو پہلی کیا بات ہے، توفیق کی بات، تعریف بتا رہا تھا، کہ توفیق کی پہلی تعریف ہے کہ توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، کہ خیر اور نیکی کے باتیں ہمارے سامنے آ جانا، چاہے آنکھوں کے سامنے چاہے کان کے ذریعے سے. جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی مسئلہ ہی نہیں سنا کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، رکھی رکھی نہ رکھی کوئی گناہ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے میرے دوستو، ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے، اور داڑھی کا منڈانا یا ایک مٹھی سے چاول کے دانے کے برابر کم کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اب کہتے ہیں کہ ہم نے سنا نہیں، تو سنا نہیں تو انسان ہے کبھی سن بھی لیتا، پتا چل گیا، بس یہی توفیق ہوگی کہ الحمدللہ صحیح مسئلہ پتا چل گیا. اور اسی طرح سے مونچھوں کا مسئلہ، کہ مونچھیں اگر اس کنارے پر مونچھیں آ گئی تو یہ کنارے بڑی مونچھیں کہلاتی ہے، اور بڑی مونچھوں پر وعید ہے. کس چیز کی وعید؟ حوض کوثر پر آنے نہیں دیا جائے گا، لم ینل شفاعتی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی، اور ولم ینل جلال حوضی، حوض کوثر پر آنے نہیں دیا جائے گا. اور قبر میں جو منکر نکیر سوالات پوچھنے آتے ہیں تین، وہ حالت غضب میں آئیں گے اور اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا. یہ بڑی مونچھوں پر ہے. اس کنارے کو کھولنا یہ تو ضروری ہے، لیکن اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ کہ انسان مونچھوں کو صاف کرے. لہذا جب کہیں دعوت میں جاتا ہے تو کہہ جاتا ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، تو صاف ستھرے کپڑے نکالتا ہے، پھر بیوی سے کہتا ہے نہیں، جو سب سے اچھا والا جوڑا ہے وہ نکالو. کہا ارے بھائی کھانا کھانا ہے، آپ کو جوڑے کی جیسے تو کھانا ملے گا نہیں، تو کھانا کھانا ہے کھا لو. کہا نہیں نہیں بھائی، ذرا وہاں میرے یار دوست آئے ہوں گے، بڑے بڑے لوگ بھی ہوں گے، ذرا میں ذرا اچھا کپڑے پہن کے جاؤں. وہاں جناب وہاں، یہ وہی صاحب ہے جن سے کہا کہ اچھا مونچھ کا کنارا تو کھول دیا، اب کیا حرج ہے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ یہ وہی صاحب ہے کہ بھائی جب آپ نے صاف کپڑے پہن لیے، استری والے کپڑے بھی ہیں، تو پھر اب اعلیٰ کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر کھانے کو تو کھانا ملے گا، لیکن وہاں پر بڑے ہوشیار اور عقل مند ہیں، وہاں پر اس پر عمل نہیں کرتے، وہاں پر اعلیٰ کپڑے پہنتے. تو کیا بات ہے، دنیا کے معاملے میں اعلیٰ کی طرف جاتے ہیں، حالانکہ دال سے بھی ہمارا پیٹ بنے گا، اگر آلو کا سالن کھائے بھرتا اس سے بھی پیٹ بھرے گا، لیکن اگر مقابلے میں مرغی رکھی ہوئی ہو تو کہے گا لو جی، دال کے مرغی کے ہوتے ہوئے دال کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے. اب وہاں فتوے دیں گے. تو کیا بات ہے کہ جب اعلیٰ درجہ جو کہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ، اولیاء اللہ، محدثین، فقہاء کا طریقہ کہ مونچھوں کو باریک کرنا، یہ ان کا طریقہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو واضح آتا ہے کہ آپ اتنا باریک کرتے تھے کہ کھال کی جلد نظر آتی تھی، یعنی ایسے بالکل باریک کر دینا، یہ اعلیٰ درجہ ہے. اور اگر اس کنارے پر آ گئی یہ تو ہے ہی گناہ. تو یہ توفیق ہے کہ مسئلے کا معلوم ہو جانا، یہ بھی توفیق ہے بھائی کہ کان میں بات پڑ رہی ہے، یہ توفیق ہو گئی. اسی طرح سے ٹخنے چھپانا مردوں کے لیے کھڑے ہونے کی حالت میں، چلنے کی حالت میں گناہ حرام ہے، ٹخنے کا چھپانا. اب مسجد میں آتے ہم لوگ شلوار ٹخنے سے اوپر کر لیتے، مسجد سے نکلتے پھر نیچے کر لیتے، تو ایسا نہیں ہے. یہ حکم عورتوں کے لیے تو ہے کہ ان کی شلوار نیچے لٹکی رہے، لیکن مردوں کے لیے کہ ٹخنے سے اوپر رہنی چاہیے شلوار. ہاں موزہ سردی ہے، موزہ پہنے جو لباس نیچے سے آ رہے کوئی گناہ نہیں، جبا ہو. دیکھیں یہ جبا جب آیا تھا یہ لمبا تھا، کیونکہ عربوں کے جو جبے ملتے ہیں، سعودی عرب سے ایک دوست نے ہدیہ دیا مجھ کو، تو یہ جب تھا آیا تو لمبا تھا کہ ٹخنے چھپتے تھے. جب میں کھڑا ہوں گا تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، اس کو درست کروایا. الحمدللہ یہ حضرت کی برکت ہے، میرے شیخ کی برکت ہے، مسئلے پر عمل کی توفیق ہوئی، لہذا اس کو درست کروایا. یہ تھوڑی کہ مفت کی چیز ہے تو جیسے چاہو استعمال کرو، ہم شریعت کے تابع ہیں. ارے میاں مفت کی چیز ہماری نظر میں ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرما رہے ہیں، لہذا اس کو درست کروایا، اس کو کاٹ کے شریعت کے مطابق الحمدللہ ہو گیا. یہ جبا کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آزاد ہو جائے. سردی ہے موزہ پہن لے، کرم ہے سردی میں چمڑے والے موزے پہنے، اللہ اکبر، اس پر مسا کرے. سبحان اللہ کتنی بڑی نعمت دی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو, چمڑے والے موزے پہنے. اگر اپنے گھر میں کراچی شہر میں ہی ہے جہاں پر رہتا ہے تو ایک دن ایک رات یعنی 24 گھنٹے اس پر مسا کر سکتا ہے. ایک مرتبہ وضو کر کے پہن لیا, اب اس کے بعد دن بھر پہنے رہے, بس مسا کیا, 3 انگلی پھیر لی اور بس مسا ہو گیا. ماشاء اللہ مزے, اللہ کیسے مزے اللہ تعالیٰ کے, عنایت ہے. اور سفر میں جائے تو 3 دن کی اجازت شریعت نے دی, کیا مزے ہے دیکھو. کہ پاؤں, کیونکہ پاؤں دھونے میں سب سے زیادہ سردی لگتی ہے, تو موزہ پہنے, یہ چمڑے کا موزہ پہنے, مزے. تو کتنا کرم ہے میرے پیارے دوستو. توفیق بھی ہے کہ نیک بات کان میں پڑ جائے, یہ بھی توفیق ہے. کان میں بات کا پڑ جانا, مسئلے کے علم ہو جانا, بڑی نعمت ہے میرے دوستو. تو توجیہ, توفیق کی پہلی تعریف کہ توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر, کہ نیکی کی باتیں, خیر کی باتیں ہمارے سامنے آ جائیں, کانوں کے سامنے آ جائیں, کانوں میں پڑ جائیں. نمبر ایک. نمبر دو, دوسری تعریف, تسہیل طریق الخیر و تسدید طریق الشر, خیر کا راستہ آسان, برائی کا راستہ مسدود ہو جانا. کہتے ہیں سدے باب کرو, یہ جملہ اکثر, کہ اس چیز کا سدے باب کرو یعنی برائی کا راستہ بند کرو. سے ابھی ابتدائی ہے, محرم کا سے ہمارا ہجری سال شروع ہوتا ہے مسلمانوں کا. ادھر بیٹھو, آپ اس جگہ کو نہ چھوڑو نا. تو اب 2-3 سال سے ایسا ہونے لگا کہ نیا سال آتا ہے تو ہیپی نیو ایئر, اور جب استاد ہے مولوی کہتا ہے یہ کیا ہیپی نیو ایئر, کہتا ہے اچھا سال نو مبارک. صاحب نے مجھ سے کہا تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ سال نو تمہیں مبارک ہو, ہمیں نہ ہو. کہہ رہے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اللہ کرے تمہیں ایسی بیوی ملے جس جیسے 9 سالے ملے تمہیں. سالے نو کیوں, 9 سالے کیوں ملے؟ تاکہ جب شوہر بیوی کے ساتھ لڑائی کرے, اس کی پٹائی کرے, تو 9 سالے مل کر اس کی دھنائی کرے. اگر ایک سالہ تھانے دار ہو, 9 میں سے 1 سالہ تھانے دار ہو, اور وہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ وہ اس کے تھانے میں خاص ڈنڈا بھی ہوتا ہے تیل میں ڈوبا ہوا, اور اس پر بھی لکھا بھی رہتا ہے کیا, بزبان حال, آجا میرے بالما تیرا انتظار ہے. اگر تھانے دار ہو پھر اس بہنوئی کی ہمت ہوگی کہ اس کی بہن کو ٹیڑی نگاہ سے دیکھے؟ سالے نو مبارک, سالے نو مبارک, سالے نو مبارک. اب کہتے ہیں سالے نو مبارک, تو 9 سالے تجھے مبارک ہو, ہمیں نہیں 9 سالے چاہیے. اور سالے کیوں 9 مبارک ہو؟ اس لیے کہ جب سالے 9 مبارک ہو جائیں گے تو بیوی سے پٹائی نہیں کرے گا اور کوئی نامبارک کام نہیں کرے گا. اس لیے کہا سالے 9 مبارک, کہا ابھی بند کرو, خبردار ایسی کام کو جاری مت کرو. دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کا کیا طریقہ ہے. وہ بزرگ تو روتے تھے کہ ہائے ہماری زندگی کا سال گزر رہا ہے, ہماری زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں غفلت میں, گناہ بڑھتے جا رہے ہیں, نیکیاں کم ہوتی جا رہی ہیں, نیکیاں کم گناہ زیادہ. تو یہ رونے کا مقام ہے, خوشی کا مقام ہے, اور ہماری قبر کی منزل قریب آ رہی ہے, حساب کتاب کا بہت قریب آ رہا ہے, اور مبارکباد اور خوشیاں پیش کی جا رہی ہیں. رونے کا مقام ہے. ارے کراچی پر کیسی مصیبت اور غم کا پہاڑ ٹوٹے اور یاروں کو ہیپی نیو ایئر منانے سے فرصت نہیں ہے. آج ہی کی رات منا بدماشی چل رہی ہے, یاروں پر غم, بےچارے ہمارے بھائیوں پر غم ٹوٹا کہ کیا مصیبت اور قیامت آئی, اور یاروں کو فرصت ہی نہیں ہے بدماشیوں سے, شراب اور شباب کی حرام مستیوں سے. لوگوں کو کہا جائے یہ جو تم جشن منانے میں اور یہ جو تم سالگرہ منانے میں یا اپنے لیڈروں کی برسیاں منانے میں اور عرس منانے میں جو پیسہ لگتا ہے, اگر اس پیسے سے تم غریب کی مدد کر دو. وہ نہیں, پر ان کو نہیں سوچتا. لاکھوں روپے, کروڑوں روپے کی بات ہے, بینر لگے ہوں گے کروڑوں روپے کے. اگر اتنا پیسہ جمع کر دیا جائے تو ہمارے ملک کو بھیک بھی نہ مانگنی پڑے, اتنا پیسہ. اور شادیوں پر جو ایک ایک شادیوں پر کروڑوں کروڑوں روپیہ خرچہ ہوتا ہے، کیونکہ اب شادیوں پر بھی پہلے تو انٹیریئر ڈیزائنر آئے تھے، انٹیریئر ڈیزائنر جو ڈیکوریشن گھر وغیرہ میں کرتے، اب تو شادی کے لیے بھی کنسلٹنسی شروع ہو گئی ہے۔ کنسلٹنسی پہ ایک لطیفہ سنا دوں، مرغا تھا اور مرغے کا کام تو آپ کو پتہ ہی ہے، مرغیوں کی تلاش میں رہتا ہے، تو ایک مرغا جو تھا وہ مرغیوں کی تلاش میں رہتا تھا، تو ایک صاحب کی مرغیاں کئی تھی، اب جب نکلے باہر دیکھا مرغا پہنچا، بڑا غصہ آیا اس کو، ایک دن بہت غصہ آیا، تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، کرو اس کو، اس نے بانس ہی کاٹ دیا اس کا، مرغے کا، اس نے کہا وا تو مرغیوں کے پاس میری، اب وہ چلا گیا۔ تو وہ کچھ دن بس سب کام، کوئی وہ آیا نہیں، ایک دن دیکھا کہ وہ مرغا 50 مرغوں کو لے کر آیا۔ اس آدمی نے پوچھا مرغے سے کہ بھائی یہ کیا کام، تیرا تو بانس ہی نہیں اب تو کسی کام سے نہیں رہا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات یہ کہ اب میں نے کنسلٹنسی شروع کر دی ہے، شادی پر کروڑوں روپیہ خرچہ اور باقاعدہ اس کی کنسلٹنسی ہوتی ہے، کنسلٹنٹ ہوتے ہیں کہ کیسے ڈیکوریشن، کروڑوں روپے، لاکھوں کی بھی بات نہیں، کروڑوں روپے خرچہ۔ یارو بولو اگر اس شادی کو تم سادہ کر لو، جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے ان اعظم النکاح برکتن ایسر مؤونا، کہ برکت والا بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، اس میں برکت ہوتی ہے، یعنی خرچے کی جتنی کمی ہوتی چلی جائے گی، جتنا کم کریں گے برکت اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ یاروں کو بولو یہ نہیں سمجھ میں آتا، کروڑوں روپے کے بینر صرف ہمارے کراچی میں محرم کے زمانے میں لگتے ہیں، صرف محرم کے زمانے میں، اور 27 دسمبر ربیع الاول سب ہیں اس میں بھائی، پورا سال اگر حساب لگایا جائے تو اربوں کھربوں روپیہ صرف ان چیزوں پہ لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی ذرا وہ بیچارے دکاندار جن کی جمع پونجی صفر ہو گئی ہے، آپ کچھ پیسہ ان کی مدد کر دیں، 30 ارب نہ صحیح، 15 ارب دے دو ان کو، نہیں تیار نہیں ہے اس کے لیے، یہ عالم ہے۔ اور نیو ایئر نائٹ منانے سے فرصت نہیں ہے، رات ہوئی بدماشی، کروڑوں تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس بدماشی میں، کروڑوں تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ جو بسنت منائی جاتی ہے جس کا عروج لاہور میں ہوتا ہے، اربوں روپیہ، اور سارے کیا بدماشی، ابھی آنے والا قریبی زمانہ اس کا بھی ویلنٹائن ڈے منائیں گے، یو اینڈ اونلی یو، صرف تم اور صرف تم، تم اور صرف تم، اور اس کے لیے کروڑوں روپیہ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پیسہ خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں کریں گے، کہ چلو مدد ہے غریبوں کے لیے، کچھ امداد کر دیں کسی کی، متاثرین کی، وہاں نہیں۔ وارفتہ شوق کو الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، یہ عالم ہے، تکلیف افسار ہے، نظر پھر گئی ہے، الٹی چیز اچھی اور سیدھی چیز بری لگتی ہے۔ جیسے یار دوست بولے آؤ فلم پہ چلیں، ڈرامے پہ چلیں، ٹھیک ہے، باپ کہے کہ آؤ بیٹا مسجد چلیں تو باپ برا لگتا ہے، یہ تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ کون ہمارا خیر خواہ تھا اور کون ہمارا ہمدرد تھا، یہ بعد میں پتا چلتا ہے کہ اگر مولوی صاحب یہ نہ بولے داڑھی رکھو تو اچھے ہیں، بڑی تقریر اچھی ہے، لیکن داڑھی پہ بولتے ہیں یہ تو ہمارے سے ہمیں اچھا نہیں لگتا، یہ اگر یہ نہ بولے تو بہت اچھے ہیں، لیکن پوچھے تو ذرا اپنے دل سے پوچھے کہ بھلائی کس کی ہے اس میں، اگر ایک مٹھی داڑھی رکھے گا تو کس کا فائدہ ہے، مرنے کے بعد کیا چیز کام آئے گی، ابھی تو برا لگتا ہے، لیکن میرے پیارے دوستو اگر اس کڑوے گھونٹ کو پی لے صحت مل جائے گی، روحانی صحت۔ تو توفیق کی تعریف دوسری پیش کر رہا تھا، تسہیل طریق الخیر و تسدید طریق الشر، نیکی کا راستہ آسان ہو جائے اور برائی کا راستہ مضبوط ہو جانا، یعنی گناہ کرنا چاہتا ہے، جیسے یاروں سے پروگرام بنا نیو ایئر نائٹ میں جائیں گے،
رات 12 بجے ذرا کلب جائیں گے, ڈانس کریں گے اور وغیرہ وغیرہ. اب 10 بجے کیا ہوا, پیٹ میں درد شروع ہو گیا, موشن شروع ہو گئے, موشن شروع ہو گیا. اب کیا ہوا, دھیان کا, ہاں بھائی یار میں تو ہگا پڑا ہوں ادھر, ہٹتے ہٹتے میرا برا حال ہے, میرے اندر تو جان ہی نہیں ہے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرے رنگ میں بھنگ ڈل گیا. یہ کہہ رہے ہیں, کیا کہے گا, میرے رنگ میں بھنگ ڈل گیا. لیکن میں اللہ قسم کھا کر کہتا ہوں, یہ رنگ میں بھنگ نہیں ڈلا, بلکہ اس کے ساتھ اللہ نے خیر کا معاملہ کیا کہ اس کو برائی سے روک لیا. یہ نعمت ہے اس کے لیے. وہ مصیبت جو ہمیں گناہ سے روک لے, واللہ وہ مصیبت مصیبت نہیں ہے بلکہ وہ نعمت ہے. اور وہ نعمت جو ہمیں مصیبت جو ہمیں معصیت میں ڈال دے, گناہ میں ڈال دے, واللہ وہ نعمت نعمت نہیں ہے, وہ نعمت مصیبت ہے. بات جو نعمت مصیبت معصیت میں یعنی گناہ میں ڈال دے وہ نعمت نعمت نہیں مصیبت ہے, اور جو مصیبت ہمیں معصیت سے گناہ سے بچا لے وہ مصیبت مصیبت نہیں ہے بلکہ نعمت ہے. کہ بعض مرتبہ ایسے حالات ہوتے ہیں, اپنا بچہ بیمار ہو جاتا ہے, جب بچہ بیمار ہوتا ہے تب باپ سے پوچھے کیا گزرتی ہے اس کے دل پر. اب وہ ہسپتال میں ہر وقت دعا ہے, رو رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے, کوئی مولوی صاحب مانگ رہا ہے حضرت دعا کرو میرا بچہ بیمار ہے, رو رو کے برا حال ہے. اب راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگ رہے, ہر وقت لگا ہوا ہے کیونکہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بس جواب دے دیا ختم. اب وہ دعائیں مانگ رہے, جان نکل رہی ہے, اللہ کی شان کس کی دعا اثر کی, اس کا رونا. ماں باپ کی دعا اپنے بچوں کے حق میں بہت قبول ہوتی ہے, اس بات کو یاد رکھنا, بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. دوسرے سے دعا کرائے لیکن اپنی اولاد کے لیے خود دعا کرے. اس پر واقعہ سنو, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتنے عظیم شخص, جن کی بخاری شریف جب یہ چھوٹے تھے تو ان کی بینائی ضائع ہو گئی تھی, ان کی والدہ, والد کا انتقال ہو چکا تھا, ان کی والدہ وہ دعائیں مانگتی تھی رو رو کر اپنے بچے کے لیے. اور ان کا انہوں نے جو والد کا جو ترکہ تھا, ان کے والد کا ترکہ اسی لیے رکھا تھا کہ امام بخاری کے لیے علم کے لیے وہ استعمال کرے. زیادہ وہ سارا پیسہ ماں نے اسی لیے استعمال کروایا. کتاب محدثین کی, علماء کی, اللہ والوں کی خدمت میں جا کر علم حاصل کرو. زیادہ اللہ تعالیٰ وہ مقام دیا کہ سبحان اللہ. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ, امام بخاری رحمت اللہ علیہ والدہ اب رو رہی ہیں اور بیٹے کے لیے رو رو کے دعائیں مانگ رہی ہیں. ایک دن خواب میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ واقعہ میرے شیخ اور مرشد نے سنایا, حضرت مولانا شاہ حکیم محمد عبدال صاحب دعوت برکاتہم نے, کہ ایک دن خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نبی, خواب میں ان کی والدہ سے فرمایا کہ قد جعل اللہ بصر ولدی کی بکثرتی دعا کی, کہ تیری کثرت دعا کی وجہ سے اللہ تعالی نے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی. تیری کثرت دعا کی وجہ سے. لہذا واقعہ لکھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ جب سو کر اٹھی تو اپنے بیٹے کو دیکھا تو بینائی لوٹائی. اس سے سن لے کہ اولاد کے لیے دوسروں سے دعا کرائے, اللہ والوں سے, علماء سے, صلاح نیک لوگوں سے, لیکن خود بھی دعاؤں کا اہتمام کرے اور اپنی دعاؤں میں اثر ڈالنے کے لیے نیک اعمال کی طرف آگے سے زیادہ آگے بڑھے. اس سے دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے. اور اس بات کو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب میں کیا دعا کروں, میں تو بہت ہی گناہگار انسان ہوں. اگر بات اس حد تک ہے کہ اپنے کو گناہگار سمجھنا ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اپنے کو گناہگار سمجھنا یہ تقاضۂ بندگی میں سے ہے کہ اپنے کو گناہگار سمجھے, اس سے تو انکار نہیں ہے, یہ تو اچھی چیز ہے, محمود ہے, مقصود ہے, مطلوب ہے کہ اپنے کو گناہگار سمجھے. یہاں تک کہ نیکی کر کے بھی اپنے کو گناہگار سمجھنا, یہ بھی میرے دوستوں تقاضۂ بشریت ہے اور اچھی چیز ہے. یہ
لیکن گناہگار سمجھتے ہوئے یہ سمجھنا کہ دعا قبول نہیں ہوگی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو ایک چیز بھی اپنے کو گناہگار سمجھنا یہ تو اچھی چیز ہے, یہ اچھی چیز ہے, اس کی تعریف ہے. دوسری چیز ہے کہ یہ سمجھنا کہ میں گناہگار ہوں میری دعا کیسے قبول ہوگی, اب یہ دوسری الگ چیز ہے. اس کا جواب سنیے میرے پیارے شیخ میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ شیطان کو گیٹ آؤٹ فرما رہے تھے, نکال رہے تھے درگاہ سے دربار سے, اس وقت شیطان نے دعا کی رب انذرنی الی یوم یبعثون, کہ میرے رب مجھے قیامت تک کی مہلت دیجئے کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں. ایک تو دعا مانگنے والا شیطان اور پھر دعا بھی ظالم, کیا مانگ رہا ہے؟ اچھی دعا نہیں مانگ رہا, بری دعا مانگ رہا ہے کہ بندوں کو گمراہ کرو. لیکن آپ بتائیے اس کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی نا دعا قبول. تو پھر میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو ہم گناہگار ہیں لیکن شیطان جیسے تو نہیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. دادا مسجد میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ایمان عطا فرمایا, یہ مالک کا کہنا احسان ہے ان کا, مسجد میں آنے کی توفیق دی, اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی نیک اعمال کی توفیق دی, یہ کرم ہے مالک کا. تو جب شیطان کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو ہماری کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ شیطان سے گئے گزرے تو نہیں ہے؟ یہ شیطان مایوس کرتا ہے اصل میں, یہ بھی شیطان کی چال ہے, اسی کی چال ہے. ارے میاں کیا دعا مانگو گے, اپنا منہ تو دیکھو, کیا تم دعا مانگو گے؟ جیسے غالب نے کہا تھا, کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ پہلے تو ساری زندگی بدماشی میں گزاری, شراب شباب کباب زنا بدماشی ننگی فلمیں کچھ نہ چھوڑا, اب حج کرنے چلو. ارے یار 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, چلو بڑے آئے. شیطان یہ غالب نے کہا اور مایوس کہہ کر مایوس کیا کہ کیا مطلب, یعنی گناہ کرتے ہوئے تو شرم نہیں آئی, شرم کہاں نہیں چاہیے, گناہ کرتے ہوئے. بے شرمی کا کام کون سا ہے؟ گناہ کرنا. اور حج کر لے جانا یا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا, یہ بے شرمی کا کام ہے کیا؟ یہ تو بہت اچھا کام ہے. آپ نے دیکھا اچھا کام کرتے ہوئے شرم دلا رہا ہے اور بے شرمی کا کام کرتے ہوئے شرم نہیں دلا رہا, یہ ہے الٹی بات. اچھا کام کرو تو شرم آتی ہے اور برا کام کرو تو شرم نہیں آتی. اس طرح سے مایوس کیا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کے مرشد حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ غالب نے لوگوں کو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس کیا کہ ظالم گناہ کرتے ہوئے تو شرم آئی نہیں, اب معافی مانگنے جاؤ تو شرم دلا رہا ہے, بے وقوف. حضرت نے فرمایا یہ شعر یوں ہونا چاہیے, اب حضرت ایک اللہ والے کا شعر سنیے. اب حضرت شاہ محمد احمد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ فرماتے ہیں میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, شرم کو خاک میں ملاؤں گا. اگر گناہ کیا تو یہی منہ سے کیا, اب معافی مانگوں گا تو یہی منہ ہے, اور کون سا منہ لے کے آؤں گا؟ ایک ہی تو چہرہ دیا, ایک ہی تو منہ دیا اللہ تعالیٰ نے. اسی منہ سے گناہ کیا, اب اسی منہ سے معافی مانگوں گا. اگر اسی منہ پر داڑھی نہیں رکھتا تھا, اسی منہ پر اب داڑھی رکھ کے دنیا کو دکھاؤں گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے اللہ تعالیٰ مجھے کیا نعمت عطا فرما رہے ہیں, اور میرے منہ کو سجا رہے ہیں اور سنوار رہے ہیں, اور زینت سنت نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کی زینت سے مجھے چہرہ کیسا مزین فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا اور شرم کو خاک میں ملاؤں گا. رو رو کے میں ان کو مناؤں گا, رو رو کے میں ان کو مناؤں گا, اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. اب میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا اور روؤں گا, گڑگڑاؤں گا, ان کی رحمت کو پکاروں گا. اور وہ حدیث شریف سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے, لعنین المذنبین احب الی من فضل المصبرین, کہ گناہگاروں کا آہو نالا مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کے جو زجل یعنی جو آوازیں نکل رہی ہے ہیں اس سے زیادہ مجھے گناہگاروں کا رونا یہ محبوب اور پسندیدہ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل, اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل کیا ہے, وہ اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہوئے رو پڑنا, یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے. تو میں یہ محبوب عمل کر کے اپنے محبوب کو منا لوں گا. اب گناہوں پر معافی مانگتے ہوئے ہم کیوں شرمائیں؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے؟ اگر ہم داڑھی رکھتے ہیں اور لوگ ہمیں کہتے ہیں ملا, یا شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں ملا, مولوی صاحب شرم آتی ہے, لوگ ہمیں ملا بولیں گے. بھائی ملا ہی بولا ہے نا, ملا ہی بولا ہے, تو کیا ملا بری چیز ہے کیا؟ شکر ادا کرے اللہ میاں, ابھی تو صرف شکل بنانے پر ملا کہا ہے, ابھی ظاہر پر ملا کہہ رہے ہیں, جب باطن بن جائے گا تو واہ کیا مزہ آئے گا. ایک صاحب نے داڑھی رکھی, اس کی بیوی نے کہا رہے میاں کیا تو نے داڑھی رکھی, تیری داڑھی اچھی نہیں لگتی. خاموش رہا, کیا بولتا اس کو, داڑھی جب بڑی ہو گئی کام اپنا دکھاتی رہی ہے, اور جب بڑی ہو گئی داڑھی, ایک دن اس کی بیوی نے کہا, اس کو دیکھتی رہی اور کہا کہ میاں جی میرے لیے دعا کرنا. اس نے تو پہلے آنکھیں یوں خواب کی, بیوی شوہر سے دعا کے لیے بولے, پھر دانتوں سے اپنی انگلی بھی کاٹ کر دیکھی, یا اللہ خیر یہ کیا دن آ گیا, آج بیوی دعا کے لیے بول رہی ہے. کیونکہ بیوی کا معتقد ہونا بھائی یہ عجیب سی بات ہے, اللہ یہ دن کسی پر نہ لائے, سب برا دن کسی پر نہ آئے کہ بیوی معتقد ہو جائے, یہی مزہ ہے اس کا, جو جیسی ہے ویسے ہی مزہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا اسی میں لذت ہے کہ ٹیڑھی میں ہو. ایک بزرگ تھے, ایک ان کی بیوی بہت بد زبان, بڑی بد اخلاق, نمازی تھی, نماز روزہ کرنا, لیکن تھی انتہائی درجے کی بد اخلاق. تو ایک دن وہ جو بزرگ تھے اللہ والے تھے, انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کتنی تو بد قسمت ہے کہ یہاں دیکھ لوگ آتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں, اپنے اخلاق اچھے کرواتے ہیں, نفس کا تزکیہ کراتے ہیں, اللہ کی دوستی ولایت پاتے ہیں, کہاں سے کہاں جا رہے ہیں, ایک تو ہے دیکھ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی. تو اس کی بیوی بھی عجیب تھی, اس نے کہا بد قسمت میں نہیں تو ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا میری قسمت دیکھ, میری قسمت کتنی اچھی ہے کہ مجھے تجھ جیسا شوہر ملا, اور تو اپنی قسمت دیکھ کے تجھے مجھ جیسی بیوی ملی. یہ بیویوں کا ایسے ہی رہنے دے, ان کو زیادہ متقید نہ بنائے, اللہ تعالیٰ نے اسی میں حسن رکھا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اور وہ نظام یہی ہے کہ بیویاں ایسی ہی رہیں. ان سے یہ نہ چاہے کہ وہ ہم گھر میں جائیں تو ہائی حضرت صاحب تشریف لائیے ہاتھ چومیں, یہ نہیں رہے, یہی اچھا ہے کہ آپ کیا پاگلوں کی طرح آ رہا ہے ایسے, یہ اچھا ہے, اسی میں حسن ہے. آخر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا, تو ضرور اس میں لذت اور مزہ ہوگا. اور یہ بھی اچھا ہے کہ پیر صاحب جو آسمان پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں کوئی مرید اتار نہیں سکتا, بیوی اتار لیتی ہے. بڑے بڑے ملاؤں کو اتار لیتی ہے آسمان کے, ساتھی آسمان سے بھی اوپر ہو وہاں سے بھی ایک منٹ میں اتار لیتی ہے بغیر جھٹکے کے, بیچ میں نان اسٹاپ ایسی گاڑی چلاتی ہے وہ. اللہ نے اسی میں رکھا ہے یہاں سر, یہی محبت کے یہی مزہ لذت ہے. ایک تھانے دار تھا, اس کی بیوی انتہائی کڑوے مزاج کی تھی, تو اس نے حکیم الامت کو خط لکھا کہ حضرت میرا عالم یہ ہے کہ جب میں تھانے جاتا ہوں تو تھانے یا کہیں نکلوں لوگ تھر تھر کانپتے ہیں, لیکن جب میں گھر آتا ہوں بیوی کو دیکھ کر میں تھر تھر کانپنے لگ جاتا ہوں, اس کی زبان ایسی ہے. اللہ اللہ, حکیم الامت کو دیکھی کیا عجیب بات ہے. حکیم الامت نے فرمایا کہ تم ایک مراقبہ کرو کہ یہ جو میری بیوی ہے یہ چڑیا ہے, اور یہ چڑیا مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور اس کی بولی یہی ہے, اس کی بولی یہی ہے, جیسے کوا ہے. اب انسان ہے, اب کوے کو کیا کہاں کہاں کہ کر, اور جب یہ نظر ہو جائے کیا اللہ میاں نے دیے کہاں کہاں, ضرور اس میں بھی کوئی بھلا ہوگا, تو پھر آپ کو یہ کہاں کہاں میں مزہ آنے لگے گا. کیوں؟ جب نسبت کو آ جائے گی, کیا نسبت؟ کہ یہ کپڑے کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر اس کی آواز میں کرختگی ہے، کائیں کائیں کر رہا ہے، لیکن جب یہ نسبت ہو جائے گی، کیا نسبت؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی پیدا کیا ہے اور یہ آواز اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، اب اس کی کائیں کائیں میں بھی مزہ آئے گا، پھر کہے گا کوے کی آواز، کوا نہیں آئے گا تو کہے گا کہاں ہے میرے مولا کی بولی بولنے والا، یہ بھی تو مولا کی بولی ہے جو کائیں کائیں میں نکل رہی ہے بھائی. لہذا تھانے دار سے فرمایا یہ مراقبہ کرو. اس تھانے دار نے کچھ دن بعد کہا حضرت اب تو اس کی بولی اچھی لگنے لگی ہے مجھے. تو یہ ہے میری چیز میرے دوست، اس کو جیسا ہے ویسے ہی رہنے دے، ان کو سیدھا کرنے کی فکر نہ کریں. وہ کہتے ہیں نا کتے کی جو دم ہوتی ہے نا، ایک آدمی نے 10 سال نلکی رگائی کے رکھی کھینچ کر سیدھا کرنے کے لیے، جب 10 سال کے بعد نلکی سے نکالا، نلکی سے نکالتے پھر ٹیڑھی ہو گئی. تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا کیا. وہ ایک عورت کو اس کے شوہر نے کہا نا، یہ کہا تو ہے نا ٹیڑھی، پسلی پسلی کی طرح تو بھی ٹیڑھی ہے. تو عورت نے کہا دادا نہ بول، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، تو ٹیڑھا تھا اس لیے میں ٹیڑھی ہوں. لہذا اس سے نبھانے کا طریقہ کیا ہے؟ بس نبھانے کا بہت آسان کام ہے. کیا؟ کہ جو کہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، فکر ہی نہیں ہوئی. جو کہے یہی سمجھے کہ اللہ میاں نے اس کی بولی یہی رکھی ہے، پھر اس کی بات بری نہیں لگے گی. نبھائے. جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے مرشد نے مجھ سے فرمایا تھا، شروع میں حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ حبیب اللہ شادی زندگی میں ایک ہی دفعہ کی جاتی ہے. فرمایا اب اس کو، یہ وہ کشتی ہے جس کو تم نے پار لگانا ہے. شروع میں نصیحت کی تھی، کیونکہ انسان ہے نا کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. حضرت کی نصیحت، اللہ اکبر. دیکھو کیسے اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں. ایک بات بس فرمائی شروع میں، بالکل ابتدا جب شادی ہوئی تھی، حضرت سمجھتے تھے نا کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے، انسان ہے، میاں بیوی میں کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ ہوتی ہے. تو حضرت نے سمجھایا، شروع میں فرمایا کہ میاں یہ شادی ایک مرتبہ کی جاتی ہے، اس کو پار لگاؤ. پار اب یہ وہ کشتی ہے جسے تم نے مولا نے دی ہے، اب تم نے اسے پار لگانا ہے، یعنی اپنی زندگی یا اس کی زندگی کی تک اب اس کو نبھانا ہے تم نے. اب اس نبھانے میں کیا کرے؟ کڑوا کسیلا سب برداشت کرو اور یہی مراقبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی سفارش ہے، عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ تم بھلائی سے پیش آؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی سفارش ہے. اب آپ بتائیے ہمارا صدر یا ہمارا ایس ایچ او وہ کہہ دے کہ دیکھو بھائی، فون کرے کہ مولوی صاحب اور جناب مسٹر صاحب، یہ جو آپ کی بیوی ہے نا، یہ میری بیوی کی بیسٹ فرینڈ ہے، خاص دوست ہے، آپ کبھی اس کو ہمارے گھر بھی لے کر آئیے اور اس کا ذرا خیال رکھیے گا. ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں اس کو. تھانے دار کی سفارش ہے نا، دیکھو نا. تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی سفارش ہے، کتنا مبارکباد ہے وہ بندہ، بہت مبارکباد ہے وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی سفارش کو سر آنکھوں پر رکھے اور ان کی کڑوی کسیلی برداشت معاف کرے. دیکھو ہم بھی تو اپنی بیٹی کے لیے کیا چاہتے ہیں، اپنی بہن کے لیے چاہتے ہیں کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے. اب رہی اس کی زبان، ارے میاں اسی میں لذت اور مزہ ہے. میں سچ بتا دوں، اگر کچھ دن بیوی کو اسے کہہ بھی دیں کہ بس تم بالکل جی حضور ہی کیا کرو، جی حضور سرکار، ساری لذت مزہ ختم ہو جائے گا. میرے دوستوں، میں توفیق کی بات عرض کر رہا تھا کہ توفیق کے کیا معنی. توفیق کے ایک معنی تو ہے نیکی کی بات چہرے کے سامنے آ جانا، اور توفیق کی دوسری تعریف کیا ہے؟ کہ برائی کا راستہ بند ہو جائے اور نیکی کا راستہ آسان ہو جائے. جیسے اگر چار دوست کہیں گئے، تین دوست نماز پڑھتے ہیں اور ایک نماز نہیں پڑھتا، اب آپ بتائیے وہ نماز چوتھا پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ صحبت کا اثر ہے. اب کیا ہوا؟ اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو گئی. اور اگر چار دوست میں سے تین نماز نہیں پڑھتے اور ایک نماز پڑھتا ہے، اس ایک کے لیے بھی نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا، ایک کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا. تو نیکی کی باتیں سامنے آ جانا یہ بھی توفیق ہے. جیسے مطلب پتہ چل جائے کہ بالوں کو کالا کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ مسئلے کا معلوم ہو جانا بڑی نعمت ہے میرے دوستوں. اور بات ہے وہی ہے کہ بال کو کتنا رنگ کر لے
عمارت 70 سال پرانی ہے اور رنگ لگا لیا, اب جب کھڑا ہوگا تو تھوڑا تو ہلے گا نا, کچھ تو ہلے گا نا اسٹرکچر, پتا تو چلے گا نا کہ صاحب نے ڈسکمفر تو کیا ہے لیکن ان کا اسٹرکچر بھی ہل رہا ہے, کہیں نہ کہیں تو جھٹکا لگا گیا نا بھائی, 70 سال کا ہو گیا یا جتنا بھی ہو گیا پتا تو چل ہی جائے گا کہ جب ان کا اسٹرکچر ہلے گا. اسی لیے میرے شیخ فرماتے ہیں تیرا اے دوست جب اسٹرکچر ہلا, تیرا اے دوست جب اسٹرکچر ہلا مجھ پہ راز حسن ڈسکمفر کھلا, یہ جو تم نے رنگ و روغن پینٹ کیا ہوا تھا تو جب تیرا اسٹرکچر ہلا پتا چل گیا 2 نمبر مال ہے. اور ایک آدمی تھا وہ اپنے بالوں کو کالا کر رہا تھا, اس کی بیوی نے دیکھا, پوچھا کہ بھائی دیکھ تو کالا کر رہا ہے تو بات یہ ہے کہ تیری عمر تو خدا کو معلوم ہے, عمر کیا چھپائے گا تو, تیری عمر خدا کو معلوم ہے کہ تو کب پیدا ہوا, شناختی کارڈ میں اگر 4 سال کم لکھ دیا تو کیا مطلب کہ 4 سال چھوٹا جائے گا کیا, خدا کو پتا ہے کب پیدا ہوا, 4 سال شناختی کارڈ میں کم لکھنے سے کیا ہوتا ہے. اس لیے بعض لوگ یہ نصیحت کرتے ہیں ارے میاں شناختی کارڈ میں عمر کم لکھوا نا, آپ کہیں پر کہتے ہیں یار کاش میں بڑا ہوتا, کیونکہ عمر کم لکھوانے سے فائدہ ہوتا ہے. تو دیکھو ایک بات سن لو, بات ہے سمجھانے کی ہے, وہ یہ کہ انسان پر کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ اس کو جی چاہتا ہے یار ارے یار کاش آج میری عمر اتنی ہوتی تو میں بھی فائدہ اٹھاتا, زیادہ ہوتی میں فائدہ اٹھاتا یا کم ہوتی تو میں فائدہ اٹھاتا. اب وہ اس پر پچھتاتا ہے کہ یار میں نے اپنی عمر کو, اصلی عمر میری اتنی ہے اور لکھوایا کم ہے, اب وہاں پچھتانا پڑتا ہے. لیکن میرے دوستو جو اپنی عمر درست لکھواتا ہے اس پر ایک خاص نعمت یہ ہوتی ہے اس کو پچھتانا نہیں پڑتا, کہتا ہے یار کیا یہ ہوتا, پھر کہتا ہے چلو یار صحیح تو لکھا ہے ہم نے, اس کا دل اور ضمیر مطمئن رہتا ہے, یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور وہ آدمی جب یہ گڑبڑ کرتا ہے اس کے ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے, دیکھ آج دیکھ تیرے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تو نے جھوٹ بولا, یہ بھی جھوٹ ہے میرے دوست, شناختی کارڈ میں عمر آگے پیچھے کرنا یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے, کیونکہ اس پر وہ دستخط کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو میں نے لکھا ہے یہ بالکل سچ لکھا ہے, میں اسے ایگری کرتا ہوں. بعد میں تو حلفیہ بیان بھی ہوتا ہے, حلف بھی اٹھوایا جاتا ہے, یعنی قسم اٹھوائی گویا کہ ہے, حلفیہ میں کہتا ہوں یہ جو کچھ میں نے معلومات دیے یہ معلومات بالکل درست ہیں, اور جبکہ اس میں جھوٹ ہوتا ہے. ذرا ہم لوگ اپنا ایمان دیکھیں, بعض لوگ بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو بینک اکاؤنٹ میں زکات کی کٹوتی سے بچنے کے لیے اپنے کو شیعہ لکھ دیتے ہیں, راضی لکھ دیتے ہیں, یہ لوگ اپنے ایمان کی خیر منائے, وہ دشمنان اسلام وہ دشمنان صحابہ ان کا نام کے ساتھ اپنے کو شامل کر دیا صرف زکات سے بچنے کے لیے. اللہ اللہ کیا عجیب عالم ہے. دیکھیے اگر بینک اکاؤنٹ کھولنا مجبوری ہے کرنٹ اکاؤنٹ کھول لے, اس میں زکات نہیں کٹتی ہے. یا دوسری تدبیر جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ پیسہ نکال لیتے ہیں اس آثاریہ خانے سے پہلے, لیکن اپنا مذہب بدل لینا اور دشمنان صحابہ دشمنان اسلام کے اوپر لکھ دیا, ذرا اپنا ایمان تو سوچے کیا کیا, چند روپوں کی خاطر اپنا ایمان برباد کر دیا. یہ وہ جھوٹ ہے کہ جو ایمان سے ہاتھ دھونے کا ذریعہ بن سکتا ہے اور جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں, ہے نا, بالکل معمولی سی بات ہے کہ جس اگر عمر کم لکھ دی, عمر کم لکھی معمولی بات ہے, ارے اس میں کیا ہے, جھوٹ ہے جھوٹ. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہ معاملہ, ایک مرتبہ آپ کے گھر میں ایک عورت آئی, کچھ کھانے کی چیز شاید کھجور تھی, ہماری ماں سے آپ نے فرمایا کہ ان کو کھاؤ گے کھلاؤ ان کو, تو اس عورت نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے. جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا کہیں کھانے پر جاتے ہیں تو دیکھا کہ کباب آیا ہے, اب اپنی وزرداری بھی رکھنی ہے کہ ذرا میں بہت ہی ریسپیکٹڈ آدمی ہوں, اپنی وزرداری رکھنی ہے, معزز آدمی ہوں, اگر ایک مرتبہ اس نے کہہ دیا کھا لو اور میں نے کھا لیا تو کہے گا کہ ایسا ندیدہ بھوکا ہے, اب ہم نے اپنی عزت کو بھی چھپانا ہے, عزت بھی رکھنی ہے, بھوک نہیں ہے یا میں گھر سے کچھ کھا کے آیا ہوں, بولتے ہیں نا ہم لوگ بھوک نہیں ہے گھر سے, اور دل چاہتا ہے. وہ بچے کا معاملہ تھا, ایک باپ اپنے بچے کو ایک جگہ لے کر گیا, دوست کہہ گیا تو اس نے کھانے کی چیز لا کر رکھی, بچے نے کچھ پوچھا نہیں, دیکھا آتے ہی فوراً مزیدار چیز سکھانے شروع کر دیا, اب باپ کو بڑا غصہ آیا لیکن اب کیا بولے,
سب کے سامنے گھر لے کر گیا, دیکھو سمجھایا بیٹا ہے, بری بات ہے یہ, ایسا نہیں کہ جو تم گئے ایک دم کھانا شروع کر دیا, جب تک اللہ تین دفعہ نہ بولے اس وقت تک مت کھایا کرو. اب بچے کو خوب سمجھایا کا ٹھیک ہے, پھر اپنے کسی دوست کے جانا ہوا بچے کو لے کر گیا, سمجھایا میری نصیحت یاد ہے نا, جب تک تین دفعہ نہ بولے مت کھانا کچھ. اب اچھا جی ابا آپ بے فکر رہے. اب وہ گیا تو دوست نے وہاں پر گلاب جامن گرما گرم لا کر رکھے اور وہ اس کے مرغوب تھے پسندیدہ. اب وہ بچہ گلاب جامن کو دیکھ رہا ہے, نگاہی کچھ اور ہوتی ہے بچے کی, اور میں کیا نقل کر سکتا ہوں اس کی, اس کی نگاہ میں جو لذت اور مزہ ہوتا ہے وہ تو کچھ اور ہی چیز ہوتی ہے. اب دیکھ رہا گلاب جامن کو, اب وہ میزبان نے دیکھا تو اس کو کہا بیٹا کھاؤ نا, میں کہا انکل ایک دفعہ اور بولے. تو اس نے کہا بیٹا کھاؤ نا, انہوں نے دو دفعہ دو گے, انکل ایک دفعہ اور بولے نا, اس نے کہا ہاں بیٹا کھاؤ, بس شروع دونوں ہاتھوں پہ. تو میرے پیارے دوستو کس کو ہم نے کیا سمجھا, ادب, کیا سمجھا, یہ ادب ہے جی, جب تک اگلا تین دفعہ نہ بولے ادب یہ ہے کہ نہ کھاؤ, یہ ادب نہیں ہے میرے دوستو, یہ جھوٹ ہے. اور یہ اپنی یعنی اپنی شخصیت کو ہم بڑا بنا رہے ہیں, میں بڑا وی آئی پی آدمی ہوں, جب تک لوگ میرے ساتھ اصرار نہیں کریں گے. خصوصاً اس میں سب سے زیادہ دماغ داماد کا خراب ہوتا ہے, یہ جب سسرال جائے نا اس کے نخرے ہی کچھ اور ہوتے ہیں, سب سے زیادہ دماغ داماد کا خراب ہوتا ہے, اور خصوصاً جب سسرال جائے بیٹھنے کا ٹور ہی کچھ اور ہوگی, ایسے بیٹھیں گے ہوا پھلا کر, یہ پتا چلے داماد آیا ہے شانی الگ ہوگی, سب منتیں کر رہے ہیں بھائی جان کھا لیجیے نا, سالی بھی بولی بھائی جان کھا لیجیے نا, تب تک ان کو وہ نہیں, ساس سسر سب بےچارے لگے ہوئے اور وہ اگر نہیں نہیں پوچھنا نہیں, اچھا چلے آپ لوگوں کا اشرار ہے تو کھا لیتا ہوں, ایسا متکبرانہ. یہ سب حماقت کی چیز ہے میرے دوست. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا, کیا فرمایا, فرمایا بھوک اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے, جب تم کو بھوک لگی ہوئی ہے تو تم نے جھوٹ کیوں بولا, تو اتنی بات پر بھی پکڑ فرمائی. دیکھا آپ نے صاحب, اور ہم کیسے مزے سے کہہ دیتے ہیں جی بھوک نہیں ہے, حالانکہ بھوک ہوتی ہے, چائے کا بھی جی چاہتا ہے, لیکن آپ نے چاہے اچھا دل تو نہیں چاہ, اچھا چلے اب آپ نے آئے تو پی لیتے, گویا اس پر احسان کر رہے ہیں, کتنی شرم کی بات ہے میرے دوستوں. ایک آدمی اتنی محبت اس سے کر رہا, ہاں واقعی کوئی ایسی بات ہے, اگر واقعی کوئی بھوک نہیں ہے کوئی بات ہے تو ٹھیک ہے, اس کو کہہ دے بھائی میں معذور ہوں, اس کو کہہ دینا جس کو ہے حقیقت حال کو پیش کر رہا ہے, لیکن ان کا بھی وہ دوسری طرف ان کا بھی سنیے, کھانا کھا کر جائیں گے بھوک نہیں ہے لیکن کباب دیکھ کر پاگل ہو جائیں گے, جب تک چھ کباب نہیں کھائیں گے کہیں گے کیا ہوا موشن ہی لگے نا, پانچ اور ہگ لیں گے, وہ بھی نہیں چھوڑتے. ایک طرف یہ حال ہے اپنی جان پر سن, اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ عالم ہے کہ بھائی پتہ ہے موشن لگے ہیں کباب کھانا منع ہے, مرچے ہیں یا کوئی اور چیز ہے اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے, یا مرے جیے کباب تو کھا لیں, ہگنا ہی ہے ہگ لیں گے, مسٹر ہیگ بن جائیں گے, یہ عالم ہے. یعنی ادھر ایک طرف یہ ادھر ایک طرف, اعتدال کیا ہے, سیدھی سیدھی بات ہے. جیسے بازے میزبان ہے, بازے میزبان ہے وہ پوچھتے ہیں آپ کیا پسند کریں گے, تو بلا تکلف بتا دیں, پوچھ لیں کہ بھائی اگر آپ کو ٹھنڈے کی ہے, وہ بات اس طرح پوچھتے ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم, تو ایک میزبان ایک مہمان گیا تو میزبان پوچھے نے پوچھا ٹھنڈا لیں گے یا گرم, اس نے کہا یار سردی کا گرمی کا زمانہ ہے ذرا ٹھنڈا پلا دیجیے, کہ اچھا ٹھنڈے میں آپ پیپسی پسند کریں گے, کولڈ ڈرنک پیئیں گے یا لسی پیئیں گے, اس نے کہا کولڈ ڈرنک تو نہیں, ایسا کریجیے لسی پلا دیجیے, کہا اچھا گلاس چھوٹا پسند کریں گے یا بڑا, کہا بات یہ گرمی تو بہت ہے پیاس بھی لگی ہے, ایسا کریں بڑے گلاس میں پلا دیجیے, کہا اچھا گلاس جو ہے وہ اسٹیل کا پسند کریں گے یا کانچ کا, کہہ رہے میں مہمان ہوں اسٹیل میں تو نہیں پوں گا, اچھا آپ کہاں سے گلاس میں لے آئیے, تو پھر اس نے پوچھا کہ اچھا گلاس جو ہے وہ سادہ ہو یا پھول والا, اس نے یار دفع کرو نہیں پینا, کہا یار بات یہ کہ مجھے پلانا بھی نہیں ہے. تو میرے پیارے دوستو تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہم اپنے فارم پر لکھتے ہیں کوئی بات, جیسے عمر کم زیادہ لکھ لی, یہ جھوٹ ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. جیسے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوک اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتی,
اس لیے میرے پیارے دوستو حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. ایک مرتبہ قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوئی گنگو پہنچے, سفر کر کے آ رہے تھے, اپنے کاندھیلا جانا تھا, ہندوستان کا واقعہ ہے. حضرت گنگوئی کیا پہنچے تو حضرت گنگوئی نے پوچھا کہ حضرت کچھ کھانا تناول فرمائیں گے؟ اب ان اللہ والوں کا دیکھیے آپ. مولانا مظفر حسین صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس وقت کم ہے. پھر حضرت نے خود ہی فرمایا, اچھا ایک کام کرو, اگر گھر میں کچھ ہو وہ لے آؤ, میں لے جاؤں گا, راستے میں کہیں کھا لوں گا. دیکھیے کیسی بے تکلفی. اب مولانا گنگوئی کو دیکھیے, گھر گئے تو گھر میں دیکھا تھوڑی سی دال تھی اور سوکھی روٹی رکھی ہوئی تھی, باسی روٹی, تازی روٹی بھی نہیں, باسی روٹی تھی. وہ ایک برتن میں ڈالا اور وہ برتن لا کر حوالے کر دیا, تاکہ ماں مظفر حسین صاحب کاندھے بھی بہت بڑے عالم تھے اللہ والے, حضرت گنگوئی بھی بہت بڑے عالم اور اللہ والے. اب مولانا مظفر حسین صاحب کو دیکھیے, کھانا لیا اور چل پڑے. اب جب اپنے وطن پہنچے تو لوگ ملنے ملاقات کے لیے حال احوال ہوئی, پتا چلا لوگ گنگوئی بھی گئے تھے, تو حضرت نے فرمایا مولوی رشید احمد بہت اچھے آدمی ہے. اب دیکھیے تعریف ہو رہی ہے. انہوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے, آپ ان کی اتنی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا بات یہ ہے کہ دیکھو کتنے اچھے آدمی ہیں, انہوں نے مجھ سے بے تکلفی سے پوچھا کہ کھانا کھائیں گے. میں نے کہہ دیا بے تکلفی سے کہ بھائی میں کھانے کا اتنا وقت نہیں, میں فوراً جاؤں گا, ہاں گھر میں کچھ ہے وہ لے آؤ. وہ دیکھو کتنے اچھے آدمی ہیں کہ گھر میں دال رکھی ہوئی تھی اور باسی روٹی تھی, وہی لے کر آ گئے, کوئی تکلف نہیں کیا. کتنے اچھے آدمی ہیں. آپ اس واقعے سے ان حضرات کی سادگی کا اندازہ لگائیے, صحیح ہے نا؟ تو میرے پیارے دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ عورت جو تھی اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ تو جو اپنے بالوں کو کالا کر رہا ہے تو تیری عمر تو خدا کو معلوم ہے اور تیری طاقت مجھے معلوم ہے. تو بالوں کو کالا کس لیے کرتا ہے؟ مخلوق کو دھوکہ دیتا ہے, یہ بھی دھوکہ ہے اصل میں. اس لیے شریعت نے اس کو حرام کیا ہے, گناہ کبیرہ ہے بالوں کو کالا کرنا. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو بدعا نہیں دیتے تھے, فرمایا سبد اللہ, اللہ تعالیٰ اس شخص کے منہ کو کالا کرے قیامت کے دن جو اپنے بالوں کو کالا کرتا ہے, جس کو ہم معمولی بات سمجھتے ہیں. اور افسوس تو زیادہ اس وقت ہوتا ہے اگر کوئی دین سے تعلق رکھنے والا یعنی علم والا ہو یا تبلیغ والا ہو یا خانقاہوں میں آنے جانے والا ہو, حافظ ہو, قاری ہو, اگر وہ یہ کام کرے پھر امت کو بھی تعجب ہوتا ہے, امت کو بھی. عام مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی گناہ, لیکن میرے دوستو دینداروں پر انگلیاں زیادہ اٹھتی ہیں. دیکھو نا, اگر ایک آدمی ہے بزرگوں سے تعلق ہے, نماز پڑھاتا ہے, حافظ ہے, قرآن مجید پڑھتا ہے, اس کی شلوار ٹکنے سے نیچے ہوگی, چلا لگا کر آیا ہے, لوگ کہیں گے دیکھو کیا عالم ہے. یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے میرا تو بزرگوں سے تعلق ہے, میں اللہ والوں سے تعلق رکھتا ہوں, حج و عمرہ کرتا ہے, حج کر کے آیا ہوں. حاجی صاحب کی جب شلوار ٹکنوں سے نیچے دیکھی جاتی ہے, جب خلاف رسول کوئی کام دیکھا جاتا ہے, پھر امت کہتی ہے تو ہنستی ہے, لوگ بھی پیچھے کہتے ہیں یار دیکھو کیا بات ہے اس کا, یہ عالم ہے. تو توفیق کی دوسری تعریف ہے تسہیل طریق الخیر و تسدید طریق الشر, نیکی کا راستہ آسان ہو جائے, برائی کا راستہ محدود ہو جائے, یہ توفیق کی دوسری تعریف ہے. اور توفیق کی تیسری تعریف کیا ہے؟ خلق القدرتی علی الطاعتی, یعنی دل میں خاص قوت کا پیدا ہونا جانا. کیا کہ زارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جاگ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. ایک خاص قوت پیدا ہو جاتی ہے, کہتا ہے کچھ ہو جائے لیکن میں یہ نافرمانی کا کام نہیں کروں گا, کچھ ہو جائے میں یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا کام ضرور کروں گا. تو یہ جو خاص دل میں قوت پیدا ہو جاتی ہے اس کا نام بھی توفیق ہے. اس سے وہ مسئلہ حل ہو گیا. یہ نہ سمجھے کہ توفیق کے معنی کیا ہے کہ فرشتہ ہے وہ اٹھا کر ہمیں مسجد میں لے کر آئے گا, یا فرشتہ ہے زبردستی پکڑ کر ہماری داڑھی کو کھینچ کر لمبا کر دے گا. نہیں بھائی, یہ جو ہم کان میں بات سنتے ہیں یہ بھی توفیق ہے. یہ بھی توفیق ہے کہ کان میں بات پڑ گئی، دل میں اتر گئی، پتہ چل گیا داڑھی منڈانا حرام ہے، پتہ چل گیا بڑی بڑی مونچھ رکھنا گناہ ہے، پتہ چل گیا بالوں کو کالا کرنا حرام ہے، پتہ چل گیا شلوار کو ٹکنے سے نیچے لٹکانا مردوں کے لیے حرام ہے، پتہ چل گیا کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھنا یہ اچھا کام نہیں ہے، خبیثوں کا کام ہے، یہ ذلیل کمینے لوگوں کا کام ہے، لڑکوں کو دیکھنا یہ اچھا کام نہیں ہے، پتہ چل گیا دل میں گندے خیالات پکانا یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ معلوم ہو جانا میرے دوستوں یہ بھی توفیق ہے، توفیق یہ بھی توفیقات میں شامل ہے، اور برائی کا راستہ بند ہو جانا اور نیکی کا راستہ کھل جانا، بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ کرم کرتے ہیں برائی کا۔ ایک بات سناتا ہوں ختم کرتا ہوں، ہمارے ایک دوست مفتی صاحب ہیں ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں، انہوں نے سنایا کہ ایک دن صبح صبح کا وقت تھا فجر سے بھی پہلے، دروازہ میرے گھر کا کھٹکھٹا، دروازہ کھولا تو فرمایا ہمارے مدرسے کا ایک طالب علم تھا، طالب علم زاروں قطار ہوئے جا رہے، ہوائیاں چہرے پر اڑی گئی اور زاروں قطار ہوئے جا رہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیا ہوا معاملہ، تھوڑا ہلکا ہوا، تب اس نے کہا کہ بات یہ ہے میں اپنے نفس کے بہلاوے میں آ کر رات کو کیسینو کا ایک کلب چلا گیا، وہاں تو یہ کلب کھلے ہوئے، کلب چلا گیا، یا دوستوں کے بہکاوے میں آ کر نیو ایئر نائٹ میں چلا گیا، چلو اس کو ایسے منتخب کر لو، نیو ایئر نائٹ میں چلا گیا، کہا وہاں پر لڑکیوں کا ڈانس دیکھ رہا تھا، ننگی عورتیں ڈانس کر رہی اور بدماشی کے کام ہو رہے، کہا ابھی میں پہنچا ہی تھا، تھوڑی دیر نہیں گزری کہ وہاں پر پولیس نے ریڈ کیا، چھاپا مارا، کہ پتا چلا یہاں نیو ایئر نائٹ منائی جا رہی ہے، تو اللہ توفیق دے ایسے بھی لوگ ہو جو چھاپے مارے، ورنہ تو بات یہی ختم کرو، بچے سے پوچھے نا تھانے دار نے، ہوئے نالائک تو فیل ہوا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کہا ابا بات یہی ختم کرو۔ اب چھاپا مارا تو دیکھا، اب وہ جو آفیسر تھا مسلمان تھا، ساؤتھ افریقہ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہ آفیسر مسلمان تھا، اس نے دیکھا ایک داڑھی والا اور وہ کلب میں نیو ایئر نائٹ بنانے آیا ہوا ہے، سینما پہنچا ہوا ہے، اس نے تو اوروں کو تو جو کہنا تھا وہ کہے گا، لیکن بات یہ کہ جب اگر بھنگی بھنگی پاڑے جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے نا، لیکن جب شہزادہ اگر بھنگی پاڑے جائے تو تعجب کی بات ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں نا صاحب سب دینداروں کو بلا بھلا کیوں بولتے ہیں، آخر انہوں نے کیا ستم کیا، تو بات یہ کہ انہوں نے ستم یہ کیا کہ یہ شہزادے ہیں، شہزادہ اگر کوئی غلط کام کرے گا اس پر انگلی اٹھے گی، بھنگی کچھ بھی کرتا رہے اس کو کوئی کچھ نہیں بولے گا، یہ بات یاد رکھنا، اگر دیندار کوئی غلط کام کرے گا تو سب اس کو ضرور بھی ضرور بولیں گے، اور اگر کوئی دیندار نہیں ہے وہ جو چاہے کرتا رہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لہذا کتا اگر ٹانگ اٹھا کر پول پہ پیشاب کر رہا ہوں کون بولے گا، کہے گا یار کتا ہی ہے، لیکن جب انسان کو دیکھے گا وہاں پیشاب کر رہا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے یہاں پیشاب کرنا منع ہے، یہاں صرف گدھے پیشاب کرتے ہیں، اور وہیں پہ ہماری بھی ٹانگ کا مزاج بہت اعلیٰ ہے، جہاں یہ لکھا ہوگا وہیں پیشاب کریں گے، یہ ہماری ٹانگ کا عجیب مزاج ہے کہ جہاں لکھا ہو یہاں تھوکنا منع ہے، وہی تھوکیں گے، جہاں لکھا ہے جب پان کی پیک نہ تھوکے وہی ہوگا، یہ ہمارے قوم کا ماشاء اللہ عجیب مزاج ہے، خصوصاً پاکستانیوں کا، اس لیے ساری دنیا میں بڑی شہرت ہے، اس لیے سب کو اتنا چیک نہیں کرتے جتنا پاکستانیوں کو چیک کرتے، اور اس کی وجہ ہمارے اچھی بڑی حرکات ہے۔ اب خیر اس نے کہا، اس نے سب کو تو اسے ایک سائڈ پہ کیا، اس کو کہا تم اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ، آئی ڈی کارڈ دو، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا مدرسے کا کارڈ نکل آیا، اس نے وہ حوالے کر دیا، اب آفیسر نے مدرسے کا کارڈ دیکھا اور اس کو دیکھا اور اس کو کہا، کہا افسوس ہے کہ تم مدرسے میں پڑھتے ہو اور مدرسے میں پڑھ کر تم یہ کام کرتے ہو، کہا یہ لوگ اگر یہاں آئے ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے، لیکن تیرا یہاں آنا، اگر چمگادڑ پیشاب بہانے کی نالی کو چوسے، فارومی فرماتے ہیں ہمارا رومی فرماتے کر خفاشے رفت در کورو کبوت. ایک آدمی جو آزاد ہے اگر نیو ایئر نائٹ مناتا ہے فرماتے ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے, لیکن باب سلطان جی ذرا بار تجبود, وہ باز سلطان وہ باز شاہی جو بادشاہ کی کلائی پر بیٹھتا ہے, اگر وہ پیشاب پخانے کی نالی کو چوستا ہے لڑکوں کے لڑکیوں کے چکر میں گھومتا ہے تو فرمایا اس میں ہمیں بڑا تعجب ہے. اس نے کہا کہ تو مدرسے کا طالب علم ہو کر صورت اپنی شکل دیکھ اور یہ کیا تو کہاں پر پہنچا ہوا ہے. کہا تو کارڈ رکھ جاؤ, یہ تمہارا کارڈ اپنے پاس رکھو, لیکن میں تمہارے مدرسے آؤں گا, میں جانتا ہوں اس مدرسے کو اور اس کے محترم کو بھی, جاؤ تمہیں میں چھوڑ رہا ہوں لیکن میں تمہارے مدرسے میں آؤں گا. وہ طالب علم پسینے چھوٹ گئے, کیا حالت ہوگی سوچو. اللہ تعالی ہم سب کو ذلت اور رسوائی سے بچائے, پہلے ہی توبہ دے دے, توفیق توبہ دے دے کہ ہم حالت گناہ میں نہ پکڑے جائیں. اور موت بھی آ سکتی ہے, ایسا نہ پاجامہ کھلا ہوا ہو, موبائل پر ہم ننگی فلمیں ننگی تصویریں دیکھ رہے ہوں, یا ہمارے پاس ننگی فلمیں ننگی تصویروں کا البم ہو, یا ہم کسی لڑکے یا عورت سے بدماشی کر رہے ہوں اور عین اس وقت موت آ جائے, پھر کیا عالم ہوگا میرے دوستو. مرنے کے بعد ہم کس کو تعویلات پیش کریں گے, ہماری بیوی ہمارے بچے ہمارے ماں باپ کس کو تعویلات دیں گے کہ تمہارا باپ تمہارا بیٹا تمہارا بھائی تمہاری اولاد یہ کیا کرتے ہوئے پکڑا گیا اور کیسی اس کی موت آئی. کس کس کو ہم لوگ سفارشیں پیش کریں گے, کس کس کو صفائی دیں گے ہم لوگ. اس لیے میرے شیخ نے روتے ہوئے فرمایا جب موت کا وقت تم کو معلوم نہیں ہے, یعنی میں بھی اس میں شامل ہوں کہ جب موت کا وقت ہم کو معلوم نہیں ہے تو ایسا کوئی تان نہ کرے, خدا نہ خواستہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو ہم کیا کریں گے میرے دوست. ہمارے گھر والے کہاں تک صفائیاں دیتے رہیں گے, سوچو تصور کرو کہ اگر اس حال میں پکڑا جاؤں موت آ جائے, ننگی فلمیں ننگی تصویریں لڑکے یا کسی کوئی گناہ کی حالت میں, تو میری اولاد میرے گھر والے کیا صفائیاں پیش کریں گے. اس نے کہا بھیج دیا, کہا تم جاؤ. تو وہ گیا اور سیدھا اپنے اسی استاد کے پاس آیا, رو رہا ہے حضرت کہ حضرت یہ کیا ہو گیا, میں آج پہلی دفعہ گیا تھا پہلی دفعہ. بعض لوگ کہتے ہیں نا پہلی دفعہ تو گناہ کیا تھا اور پہلی دفعہ ہی پکڑے گئے. اس نے کہا حضرت میں واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں میں اس سے پہلے زندگی میں کبھی کلب کیسینو نہیں گیا تھا, آج زندگی میں پہلی دفعہ گیا تھا اور آج ہی میں پکڑا گیا. زیادہ لوگوں کا یہی ہوتا ہے, چوری کرنے جاتے ہیں پہلی دفعہ پکڑے بھی جاتے ہیں, اور پہلی دفعہ کسی لڑکی کو چھیڑتے ہیں اس میں پکڑے بھی جاتے ہیں, پہلی دفعہ فلم دیکھتے ہوئے پکڑے بھی جاتے ہیں. اب ان سب کا جواب سنیے, جو پہلی دفعہ گناہ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں ان سب کا جواب اور مفتی صاحب کی زبانی سنیے. مفتی صاحب کیا نے کیا فرمایا, فرمایا کہ یہ تمہارا پہلی دفعہ گناہ کے لیے جانا اور اس پر پکڑے جانا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور توفیق ہے تمہارے ساتھ. اس نے کہا حضرت میں ذلیل رسوا ہو گیا اور آپ مجھے کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق ہے. مفتی صاحب نے کہا فتوا دینے میں جلدی نہ کرو, میری بات سن لو. فرمایا دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کو تم سے پیار نہ ہوتا تو تم کو گناہ میں ڈوبنے دیتے, لیکن جو تم کو پکڑوایا یہ اللہ تعالیٰ کی تم سے پیار کی دلیل ہے کہ پہلی دفعہ تمہیں اس خبیث حرکت میں پکڑوا کر تمہیں عبرت دلا دی اور آئندہ کے لیے تمہیں ڈلا دیا کہ آئندہ یہ کام نہ کرنا. فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی تم پر دلیل ہے. لہٰذا اس سے وہ لوگ سمجھ لے کہ جو پہلی دفعہ اگر یہ کام کرتے ہوئے پکڑے جائیں, اور جو لوگ پکڑے نہ جائیں وہ بہادر نہ ہو, ارے ہمارا کسے پتا. جو لوگ گناہ میں مبتلا ہو کر یہ سمجھے کہ ہم پکڑے نہیں گئے, ارے میاں کسی کو پتا نہیں ہے, یہ میرے دوستوں انتہائی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے کہ ہم گناہ کر کے یہ سمجھے کہ کسی کو نہیں پتا, یہ انتہائی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کا پردہ ہے, اللہ تعالیٰ باخبر ہے, جس دن اگر یہ پردہ ہٹ گیا سوچ لو ہمارا کیا حال ہوگا. لہذا یہ توفیق کا مل جانا یہ توفیق کیا عظیم قسم کا کہ برائی کا راستہ بند ہو جائے، نیکی کا راستہ کھل جانا اور دل میں قوت پیدا ہو جانا، یہ توفیق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے توفیقات کی بارش فرما دے رہے ہیں. اور میرے شیخ فرمایا، جو کیفیت دل میں پیدا ہو اس پر فوراً عمل کر ڈالو. اگر دل چاہے مال خرچ کرنے کا فوراً خرچ کرو، دل چاہے نماز پڑھنے کا فوراً پڑھ لو، یہاں تک کہ اگر رونے کو دل چاہے فرمایا رو لو. کیوں؟ یہ توفیق ہے، یہ مہمان ہے. فرمایا اگر تم اس کی قدر کرو گے یہ مہمان تمہارے پاس بار بار آئے گا، اور اگر تم نے ناقدری کی پھر یہ بار بار یہ نعمت نہیں ملے گی. آج داڑھی رکھنے کو جی چاہ رہا ہے، فوراً عمل کر ڈالو. فرمایا ایسا نہ ہو کہ دل اتنا سیاہ ہو جائے بعد میں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق بند ہو جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے ذلیل کاموں پر، گناہ کے کاموں پر اپنا پردہ ستاری ڈال دیجیے. یا اللہ ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو بچا لیجیے. اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہمیں گناہ کو چھوڑنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے. نئے کام کی توفیق ہم کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی عطا فرما. شفا عاجلہ، شفا صحت جسمانی بھی عطا فرما، صحت روحانی بھی عطا فرما. رزق حلال ہم سب کو عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما. اور اے کریم مالک، یہ جو ہمارے کراچی پر جو مصیبت اور دشمنوں کی سازش ہے، یہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کا جو شدید نقصان ہوا ہے، اے اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقصان کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجیے. یا اللہ ساری مخلوق بے بس ہے، چاہے حکومت ہو چاہے کوئی بھی ہو، ہم سب لوگ بے بس ہیں کہ ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے. یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جی ہمارے جس مسلمان بھائیوں کا جو نقصان ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ تعالیٰ ان کے نقصان کا ازالہ بھی فرما دیجیے، اور یا اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو جو اذیت اور تکلیف دینے میں جو دشمن اور جو عناصر ملوث ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے دردناک سزا دیجیے. یا اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیجیے. اور یا اللہ تعالیٰ اور ہمارے ملک کو جن عناصر نے اور جن لوگوں نے یا اللہ فتنے میں مبتلا کیا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے ہمارے اس مملکت خداداد پاکستان کو پاک فرما دیجیے. سارے پاکستان میں اللہ امن اور چین سکون کو، شریعت و سنت کو رائج اور نافذ فرما دیجیے. اور اے کریم مالک، اپنے کرم سے امن سکون اور چین عطا فرما دیجیے. اور یا اللہ تعالیٰ یہاں زراعت تجارت اور معیشت میں برکت عطا فرما دیجیے. یا اللہ سود کی لانت سے پاک فرما، اور ہمارے گھروں کو اور ہماری تجارت اور معیشت کو یا اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بھی پاک فرما. اور یا اللہ تعالیٰ خوب رزق حلال، خوب عافیت سے اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجیے. عالم اسلام کو اور پاکستان کو اور مسلمانوں کو، اور یا اللہ تعالیٰ تمام یا اللہ تعالیٰ دین نازاروں کی حفاظت فرما دیجیے، ہر قسم کے شر سے اور یا اللہ فتنے سے محفوظ فرما دیجیے. سارے عالم اسلام کو اور سارے مسلمانوں کو یا اللہ تعالیٰ اپنا فرمبردار فرما دیجیے. اور یا اللہ تعالیٰ یا اللہ گناہوں کی لعنتوں کو ہم سے دور فرما دیجیے، اور اپنی فرمبرداری کی توفیق آپ کی بارش فرما دیجیے. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یا اللہ تعالیٰ دونوں جان کی کامیابی اور عافیت بھی نصیب فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. صلى الله على النبي الأمي برحمتك يا ارحم الراحمين.